الحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے عقیدت و محبت میں ڈوب کر تحفہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے خوشی ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد پھر آزاد نگر گھاٹ کوپر کے اس علاقے میں مجھے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے, اور الحمدللہ یہ ماہ مبارک چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا ہے تو غلامان رسول پوری دنیا میں اس ماہ مبارک میں خاص طور پر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقد کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی اور ساتھ ہی ساتھ نبی سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں. اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت و تسلیم کے تعلق کے حوالے سے کیا ہی خوب بیان کیا اور کیا ہی خوب شعر پیش کیا ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ جانے ایمان بھی ہے اور جانے کائنات بھی ہے. امت مسلمہ کی کامیابی اور کامرانی کا پورا دار و مدار آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت و تسلیم کی محبت پر منحصر ہے. جتنا جتنا تعلق بالرسول اور محبت رسول میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا یہ قوم اسی طریقے سے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوتی چلی جائے گی، اور اللہ نہ کرے یہ امت اس وقت سب سے زیادہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گی جب اس امت کا رشتہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور ہو جائے گا۔ موجودہ دور کے دانشوران قوم و ملت مسلمانوں کی زبوں حالی پر اشک بہاتے نظر تو آتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کے زوال کے حوالے سے ان سے کچھ مشورہ اور وجہ طلب کی جائے، پوچھی جائے کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے جس نے مسلمانوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا اور بربادی مسلمانوں کا مقدر بن گئی، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ جہالت کی وجہ سے، سیاسی اعتبار سے لاشعوری کی وجہ سے، معاشی اعتبار سے عدم استحکام کی وجہ سے، رذائل اخلاق میں گرفتار ہونے کی وجہ سے، یقیناً امت مسلمہ کے زوال کی یہ وجوہات تو ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ اس امت کی تباہی اور بربادی کی یہ ہے کہ اس امت کا تعلق جتنا اپنے نبی سے ہونا چاہیے وہ تعلق کمزور پڑ چکا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کی زندگی پاک کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں، یا اولیاء کاملین علیہ الرضوان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، تو ان کی زندگی میں جو چیز سب سے نمایاں طور پر ہمیں نظر آتی ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی نظر آتی ہے، اور اسی محبت کی بنیاد پر صحابہ کرام علیہ الرضوان اور تابعین اور اولیاء کاملین ہر محاذ پر فتح کا جھنڈا لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ڈاکٹر اقبال نے اسلام کو حجاز و یمن سے نکالنے کے حوالے سے جو بات کہی ہے وہ یہی تو کہی کہ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرشمہ سازیاں تھیں جس کی بنیاد پر صحابہ ہر میدان میں کامیاب تھے۔ آج کا پریشان حال مسلمان، غموں میں گھرا ہوا مسلمان، تباہی کے دہانے پر پہنچا ہوا مسلمان، کامیابی کے لیے سر پٹ رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، اور اپنی افسردگی کے ازالے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، لیکن کامیابی حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ایک اینچ کے فاصلے پر بھی کامیابی اسے نظر نہیں آتی۔ آئیے میں آپ کو قرآن مقدس کی روشنی میں بتاؤں کہ آقا کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و تسلیم اور رسولوں کے حوالے سے رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول ہی غالب ہوں گے۔ اب اگر کسی کو غلبہ چاہیے اور کامیابی چاہیے تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے قریب ہو جائے، اس لیے کہ جب رسول غالب ہوں گے تو رسول کے قدموں سے لپٹا ہوا انسان بھی غالب اور کامیاب ہو جائے گا۔ برائیوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا معاشرہ، گناہوں کی لپیٹ میں ہمارا جو معاشرہ ہے، اور گناہوں کی طرف مائل ہونے والی جو ذہنیت اور قلب ہے، ان ساری چیزوں کی وجہ بھی ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو رشتہ اپنے نبی سے مضبوط ہونا چاہیے اور جو محبت ہونی چاہیے، کما حقہ وہ محبت موجود نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کی زندگی پاک میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آیہ کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اجاگر کر رہی ہے اور شان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کر رہی ہے۔ اے روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں، اے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں، اگر تم کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو تو ادھر ادھر نہ دیکھو، کارخانے قدرت کے اندر ایک ہی ذات اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جس کو ہر موقع پر، ہر موڑ پر اور ہر طبقے کا شخص جس کو آئیڈیل بنائے اور ان کے نقش قدم پر وہ چلے تو دنیا میں بھی وہ عزت حاصل کرے گا اور آخرت میں بھی عزت حاصل کرے گا۔ ایک نیا معنی اور ایک نیا مطلب لفظ اسوہ کے حوالے سے میں عرض کروں، علامہ ابن منظور رحمت اللہ تعالی علیہ نے لفظ اسوہ کے حوالے سے فرمایا کہ لفظ اسوہ کا لغوی معنی اپنے اعتبار سے ضرور نمونہ، ہادی، قائد، رہبر، رہنما یہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نمونہ بنانے کا حکم دیا گیا تو اس نمونے سے مراد، لفظ اسوہ سے مراد کیا ہے، اس کی وضاحت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اسوہ سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ غمزدہ اور شکستہ دل جس کو کہیں سے تسلی حاصل ہو سکے وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ایسا ہے کہ اگر کوئی شکستہ دل ہے، غموں میں گھیرا ہوا کوئی شخص ہے، اگر آقا کریم کی زندگی پاک کو اپنی نگاہوں کے سامنے لائے اور ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اسے تسلی بھی دے گا، اس کے شکستہ دل کا سہارا بھی بنے گا، اس کے غم کا ازالہ بھی بنے گا۔ آئیے میں آپ کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے جو آئیڈیل بنایا ہے، آپ اس کو اس اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ شکستہ دل کی تسلی میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بن کر تشریف لائے، آپ اندازہ لگائیں اگر کسی بادشاہ وقت کو اللہ رب العزت آئیڈیل بنانے کا حکم دیتا، اگر کسی سربراہ مملکت کو اللہ آئیڈیل بنانے کا حکم دیتا تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ شاہان وقت اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو کروڑوں روپے اس کے پر خرچ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آج کا امتی ان کروڑوں خرچ کرنے والوں کو دیکھنے کے بعد اس کا دل ٹوٹتا ہے، عورت کا دل ٹوٹتا ہے، بچی کا دل ٹوٹتا ہے، باپ کا دل ٹوٹتا ہے، بچے کا دل ٹوٹتا ہے کہ کاش میرے پاس اتنا سرمایہ ہوتا تو میں بھی اتنے اہتمام سے اپنے بچے کی شادی کرتا. اللہ اللہ, تو پروردگار جل جلالہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے دنیا کے انسانوں ذرا سنو, اگر تم کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہو تو بادشاہ وقت کو نہیں رسول اعظم کو آئیڈیل بناؤ, اور ذرا آقا کی زندگی دیکھو کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اور شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ ان کے وزیر زمین پر بھی نظر آتے ہیں اور ان کے وزیر آسمان پر بھی نظر آتے ہیں. اگر پتھر کو کہتے تو سونے کا بن جائے, پتھر کو کہتے تو چاندی کا بن جائے, لیکن میرے رب کے پیارے حبیب نے اپنی بچی کو جہیز میں اتنا مختصر سامان دیا کہ حضور کا ایک غریب امتی بھی اگر اپنی بچی کو بیاہ کر رخصت کرنا چاہے تو نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنا کر اس پر عمل کر سکتا ہے. اور رسول اعظم کا ماننے والا حضور کی زندگی کو دیکھ کر اس کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ میں بادشاہ وقت کو کیوں دیکھوں, میرے آقا کو کیوں نہ دیکھوں جو سید الرسل ہیں. وہ جب اپنی بچی کو جہیز میں مختصر سا سامان دیتے ہیں تو ان کے نقش قدم پر چل کر میں بھی اپنی بچی کو اتنا سامان دے کر نبی کی سنت پر عمل کر سکتا ہوں. آقائے کریم کی حیات طیبہ اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وعی مبارک کو جب کوئی غریب امتی دیکھے گا تو اس کے قلب کو تسلی نصیب ہو جائے گی اور اس کا پرمردہ دل فرحت و شادمانی کا پیکر بن جائے گا. کیا نہیں دے سکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ چاہتے تو آسمان سے تارے سرکار گفٹ میں عطا کر دیتے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی بچی کے لیے آسمان سے نہیں جنت سے جوڑا منگوا دیتے. چاہتے تو سونے کا پہاڑ گفٹ کر دیتے. چاہتے چاہتے تو چاندی کے پہاڑ گفٹ کر دیتے. یہ سب کچھ اپنی بیٹی کو دے سکتے تھے, لیکن آقا کو خیال تھا تو اپنی غریب امت کا خیال تھا کہ آج میں نبی ہو کر اپنی امت میری بیٹی کو میں جہیز میں یہ سارا سامان دے دوں گا, اور میرا غریب امتی اگر میری سنت پر عمل کرنا چاہے گا تو کہاں سے عمل کر سکے گا. اس لیے ایسا سامان دوں کہ میرے غریب سے غریب امتی کو بھی میری سنت پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں, کوئی دشواری. شکستہ دل کی تسلی بن کر مکینے گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, غمزدوں کا علاج بن کر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رب نے ایک ہی طرف توجہ کرنے کا حکم دیا. ساری زندگی گزارنی ہے, پیدائش سے لے کر کے موت تک کسی کو مت دیکھو, دیکھنا ہے تو صرف میرے محبوب کو دیکھو. چلنے کا انداز سیکھنا ہے تو محبوب سے سیکھو, بیٹھنے کا انداز سیکھنا ہے تو محبوب سے سیکھو. تمہاری توجہ کا مرکز صرف میرا محبوب ہو, اور سن لو میرے محبوب کے طریقے پر عمل کرو گے تو دنیا میں بھی فائدے میں رہو گے اور آخرت میں بھی فائدے میں رہو گے. میں آپ کو بتاؤں, سائنس جیسی جیسی ترقی کر رہی ہے پلٹ کر کے حضور کی اداؤں کی طرف آ رہی ہے, اور دنیا یہ محسوس کر رہی ہے کہ موجودہ دور کی ساری بیماریوں کی وجہ حضور کے طریقے کو چھوڑنا ہے, اور ہر پریشانی کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا. یہاں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ایک خاص گزارش, ماشاءاللہ تاج کلاسز کے اور کلاسز کے ذمہ داران یہاں پر موجود ہیں. میں دل کی عطا گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے یہاں کی طالبات اور طلبہ کے لیے انہوں نے محنت کی, اور جو ماشاءاللہ اچھے نمبروں سے کامیابی انہوں نے حاصل کی. آپ صاحب مجھے بتائیے, یہ علماء یہاں بیٹھے ہیں, قاری صاحب سے ابھی آپ نے تلاوت سنی, جہاں مبلغین بیٹھے ہیں، سامنے تجار موجود ہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی کو بہترین عالم بننا ہے تو وہ کسی بہترین عالم کو آئیڈیل بنائے گا. بہترین عالم کسے بننا ہے وہ کسی سائنس کے ٹیچر کو آئیڈیل نہیں بنائے گا، یا کسی آرمی کے چیف کو آئیڈیل نہیں بنائے گا. عالم بننا ہے، عالم کو آئیڈیل بنائے گا. پولیٹیشین بننا ہے، پولیٹیشین کو آئیڈیل بنائے گا. سائنٹسٹ بننا ہے، سائنٹسٹ کو آئیڈیل بنائے گا. لائر بننا ہے، لائر کو آئیڈیل بنائے گا. آرمی چیف بننا ہے، آرمی چیف کو آئیڈیل بنائے گا. بزنس مین بننا ہے، بزنس مین کو آئیڈیل بنائے گا. شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی الون پرسنالٹی ہو جو سب کے لیے آئیڈیل بن سکتی ہے. اکیلی ذات اور سب کے لیے آئیڈیل بن جائے، یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل. پلس یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، یہ مائک بھی نہیں تھا، یہ لائٹ بھی نہیں تھی، یہ اسٹیج کا دور بھی نہیں تھا. سواریاں بھی کیا تھی؟ خچر، اونٹ، گھوڑے، یہی بہترین سواری تھی. اچھے پکے راستے بھی نہیں تھے. اس زمانے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. توجہ چاہوں گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، آج جو کالج اور یونیورسٹیز موجود ہیں ان یونیورسٹیز کا سلیبس چینج ہوتا رہتا ہے. آپ اگر ماضی میں چلے جائیں تو ایم آئی بی، ایم بی اے، یہ ساری کورسز نظر نہیں آتے. بزنس مینجمنٹ اور ہاسپٹل مینجمنٹ، ان کے کوئی کلاسز یا کورس کا تصور 50 سال پہلے نظر نہیں آتا. 50 سال پہلے اسمارٹ بورڈ کی فیسلٹی بھی نہیں تھی، آج ساری چیزیں بدلتی نظر آتی ہیں. اب آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی اسکولوں کے اندر بلیک بورڈ نظر آتا ہوگا، یا بچے سلیٹ کے اوپر لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ورنہ آج تو آئی پوڈ ہے، آج تو آئی پیڈ ہے، اس کے اوپر سارا کام ہو رہا ہے، کتابوں کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے. اب آج کا انسان 15 سال پہلے کی چیزوں کو آئیڈیل نہیں بنا رہا. اور میں حیران ہوں کہ 1500 سال پہلے جو رسول اس فرش گیتی پر تشریف لائے، اللہ ان کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے آئیڈیل بنا. یہ نہیں کہ جب حضور تشریف لائے اس وقت کے لوگوں کے لیے آئیڈیل، نہیں، قیامت تک کے آنے والا ہر انسان اگر کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنائے. زمانہ کوئی بھی ہو، حالات کوئی بھی ہو، سنو، دنیا کا انسان کوئی انسٹرومنٹ بناتا ہے، کوئی انسٹرومنٹ کریٹ کرتا ہے، اس کی نظر 10 سال پر ہوتی ہے، 20 سال پر ہوتی ہے، 15 سال پر ہوتی ہے. لیکن میرے کریم نے جس رسول کو آئیڈیل بنانے کا حکم دیا، وہ مولا ازل سے لے کر ابد تک ساری چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور اسی نے کہہ دیا کہ میرا محبوب تمہارے لیے آئیڈیل ہے قیامت تک کے لیے. پتہ یہ چلا، سائنٹسٹ بھی حضور کو آئیڈیل بنائے، لائر بھی حضور کو آئیڈیل بنائے، ڈاکٹر بھی حضور کو آئیڈیل بنائے، تاجر بھی حضور کو آئیڈیل بنائے، سربراہ مملکت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنائے، چیف آرمی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنائے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہ آیت کریمہ نازل کب ہوئی؟ کب نازل ہوئی؟ غزوہ خندق کا موقع تھا، صحابہ کرام علیہ الرضوان خندق کھود رہے تھے. تو قربان جائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنارے بیٹھ کر صحابہ کو آرڈر نہیں کر رہے تھے کہ ایسا کھودو ایسا کھودو، صحابہ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر حضور بھی کھود رہے ہیں،
صحابہ اپنے سروں کے اوپر مٹی لے کر پھینکنے کے لیے دوسری طرف جاتے ہیں،
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر بھی مٹی کا برتن نظر آتا ہے جس میں مٹی موجود ہے، حضور لے کر کے اسے پھینکتے نظر آتے ہیں۔
ٹھنڈی کا موسم ہے،
ہوا کی خنکی صحابہ کے جسم کو سرد کر رہی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو بھی ہوا چومتی بھی نظر آ رہی ہے۔
ارے حق تو یہ ہے کہ صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا تھا
تو مصطفیٰ کے پیٹ پر دو پتھر بندھے تھے، تو اب حضور یہ درس رب درس دے رہا ہے۔ میرے محبوب کی ذات کو دیکھو، یہ ایسا رسول ہے، ایسی عظمت والا رسول ہے کہ اس کا ایک قدم فرش پر ہے تو دوسرا قدم عرش پر ہے۔
یہ ایسا رسول ہے کہ جو لامکہ کی سیر کیا اتنی بلندی پر پہنچا
کہ دنیا کا کوئی شخص اتنی بلندی پر نہ پہنچا ہے نہ کبھی پہنچے گا۔ لیکن دیکھو آج کے دور میں بلندی پر جانے والا کیا اس طریقے سے کوئی کام کرتا ہے؟ رب فرماتا ہے میرے محبوب کے غلاموں اگر آئیڈیل بنانا ہے تو اسے دیکھو، کلمہ تم ان کا پڑھتے ہو، غلام تم ان کے ہو، ان کے دامن سے وابستہ ہو کر جنت کی بشارت حاصل کرتے ہو، ان کے نام پر جان لٹانے پر تیار ہو، لیکن میرے محبوب کو دیکھو تو صحیح سید الرسل ہو کر تمہارے ساتھ مل کر کے سارا کام انجام دے رہا ہے۔
اس لیے سنو، اگر آئیڈیل بنانا ہے تو کسی اور کو نہیں
میرے محبوب ہی کو آئیڈیل بناؤ اور میرے محبوب ہی کے نقش قدم پر۔ ایک سفر سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، صحابہ کرام کا جھرمٹ ساتھ میں تھا، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم،
تو صحابہ کرام علیہ الرضوان کو کام ڈسٹریبیوٹ کیا گیا،
کوئی برتن کی سیٹنگ کرے، کوئی گوشت کی سیٹنگ کرے، کوئی آٹا گوندے، یہ سب کام تقسیم کیا گیا۔ جب کام تقسیم ہو گیا تو اس محفل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چپکے سے اٹھ جاتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں۔
جب تشریف لے گئے
صحابہ کام میں مصروف تھے، کچھ دیر کے بعد صحابہ کو خیال آیا کہ مکینِ گنبدِ خضرا صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے، آقائے کائنات جلوہ گر نہیں ہیں، کہاں تشریف لے گئے؟
صحابہ تلاش کر رہے ہیں اور گفتگو آپس میں کر رہے ہیں،
اتنے میں دور سے سر پر لکڑیوں کی کٹڑی رکھے ہوئے کسی کو آتا انہوں نے دیکھا، جیسے نظر پڑی قریب آئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ دوڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکڑیوں کی گٹھڑی آپ اپنے سر پر اٹھا کر کے لے کر کے آئے، آقا آپ حکم فرما دے تو ہم آپ کی ہم یہ کام انجام دے دیتے، آپ کو یہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی سرکار، آپ نے کیوں یہ کیا؟ غلام حاضر تھے نا، تو سرکار نے جواب میں ارشاد فرمایا تم تمہارے حصے کا کام کر رہے تھے، میں میرے حصے کا کام کر رہا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے درمیان ایک امتیازی پوزیشن کے ساتھ رہوں، میں چاہتا تھا جب تم بھی کام کر رہے ہو تو میں بھی کام میں تمہارا ہاتھ بٹاؤں۔
صحابہ کرام علیہ الرضوان کے اندر جو قائدانہ صلاحیت پیدا ہوئی تھی
اور جنس کی وجہ سے وہ ایوان باطل میں زلزلہ پیدا کرتے تھے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ نگاہوں میں رسول اعظم کا پورا کردار موجود تھا، ان کا اسوہ کاملہ اور اسوہ حسنہ نگاہوں کے سامنے تھا، اور یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب ارواح نافداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا،
وہ کتنا عظیم ہے. ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کا ایک مشت جو کا خیرات کرنا وہ غیر صحابہ کا کوہ احد کے برابر سونا خیرات کرنا دونوں اکول نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ پیورٹی جو صحابہ کے پاس ہے وہ غیر صحابہ میں نہیں ملے گی, نہیں ملے گی. تو رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آئیڈیل بنانے کا حکم دیا. اب دیکھیے میں پھر تمہیدی گفتگو جو میں نے شروع کی تھی اسی طرف آتا ہوں. آدمی آئیڈیل کس کو بناتا ہے؟ آدمی آئیڈیل کس کو بناتا ہے؟ اس کو بناتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے.
جس سے محبت ہوگی, جس کی اداؤں سے محبت ہوگی,
انسان اسی کو آئیڈیل بناتا ہے. اب آج کا مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل نہیں بنا رہا. وجہ سب سے بڑی یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ جیسی محبت حضور کی ہونی چاہیے ویسی نہیں. ورنہ آئیے میں آپ کو بتاؤں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظین کے اندر ان کا نام سر فہرست نظر آتا ہے, بڑا اونچا نظر آتا ہے.
حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ منورہ سے,
راستے میں ایک گھاٹی آتی ہے, اس گھاٹی کے اندر مسجد قریب میں موجود ہے لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے اس گھاٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا عبداللہ یہ مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے یہاں کیوں پڑھ رہے ہو؟ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اسی گھاٹی میں حضور اترے تھے اور اسی جگہ پر حضور نے دو رکعت نماز ادا کی تھی.
عبداللہ اس وقت مسجد نہیں تھی, آج مسجد موجود ہے.
عشق جواب دیتا ہے, حضرت عبداللہ فرماتے ہیں مسجد میں انسانوں کا وجود لگا ہے اور اس جگہ پر مصطفیٰ کا وجود لگا ہے,
اس لیے جہاں مصطفیٰ کا وجود لگا ہو
اس جگہ کو میں تلاش کرتا ہوں اور ان کی اداؤں کو اپنا کر اپنی آخرت کو سنوارتا ہوں.
یہ کیفیت کی. اور جب محبت شدت پکڑ لیتی ہے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے
کہ آدمی اپنے محبوب کو ناراض کرتا ہی نہیں ہے. جتنے بھی انقلابات آئے ہیں, علمی خدمات کے ہوں, اخلاقی خدمات کے ہوں, سیاسی خدمات کے ہوں, جہاد کی خدمات کے ہوں,
یہ سارے انقلاب کی بنیادی وجہ حضور کی محبت ہے.
اس کو ذہن میں بٹھا لو, اسی محبت نے سب کچھ کرنے پر آمادہ کیا, اسی محبت نے بہت ساری عادتوں کو چھوڑنے پر آمادہ کیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج اگر ایجوکیشن کی بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ نائٹ مدرسے میں پڑھنے جاؤ, نائٹ اسکول میں پڑھنے جاؤ, جو تم نہیں رہی تھی, قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا, کوئی بات نہیں, سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلب العلم من المهد الى اللہ,
ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو. اب یہ فرمان پر عمل انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کا سینہ محبت رسول سے لبریز ہوتا ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں, حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ مرض وصال میں سکرات کی کیفیت سی ہے.
معاصرین میں سے ایک بزرگ
حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاج پرسش کے لیے پہنچے. ارشاد فرماتے ہیں ابو یوسف کیسی طبیعت ہے؟
انہوں نے کہا الحمدللہ،
اور اس کے بعد اپنی پوری توانائی جمع کر کے
امام ابو یوسف بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بیٹھ نہیں پاتے تو لیٹے لیٹے ہی آئے ہوئے اس معاصرین میں سے جو حماس بزرگ تھے ان سے انہوں نے ایک مسئلہ پوچھ لیا. وہ بزرگ فرماتے ہیں ابو یوسف تمہارے جسم میں نقاہت ہے، یہ علمی مذاکرے کا وقت نہیں ہے، یہ بات سمجھنے سمجھانے کا یہ وقت اس کا نہیں ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تم لیٹ جاؤ آرام کرو،
کافی نقاہت ہے تمہیں.
اب یہ جملہ سننا تھا کہ حضرت امام ابو یوسف پوری توانائی جمع کر کے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. عرض کرتے ہیں حضور آپ کی سنو یا میرے نبی کی سنو، آپ کی سنو یا میرے نبی کی سنو. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو، میں ابھی قبر کی دہلیز تک نہیں پہنچا ہوں، سوچتا ہوں مرتے مرتے بھی آقا کے فرمان پر عمل کر کے مروں.
تو علم حاصل کرنے کا جذبہ بھی محبت رسول ہی کی بنیاد پر حاصل ہو سکتا ہے.
یہ محبت کمزور ہے، اس محبت کے اندر کافی ویکنیس ہے.
یہ کہہ دینا بہت آسان ہے
کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن دلیل اگر پیش کرنے کا وقت آئے تو پسینے چھوٹ جائیں گے، بہت مشکل ہے.
تو قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
میں نے علامہ ابن منظور کا جب یہ معنی پڑھا
کہ غم زدہ اور شکستہ دل کی تسلی جسے حاصل ہو جائے، جس سے حاصل ہو جائے اسی کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں.
یہ نہیں کہ غم میں اضافہ ہو جائے. اور آج کل اللہ رحم و کرم فرمائے بس کچھ کہنے کی بات نہیں ہے.
اور کیسا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام علیہ الرضوان کو سکون ملا کرتا تھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بھوکے ہو رہے تھے،
چلے جاتے تھے حضور کی بارگاہ میں، نظریں سرکار کے روخ زیبہ پر لگا دیتے تھے، حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے بھوک مٹ جایا، پریشانی دور ہو جایا. اور مجھے یہاں پر اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. سر ضیاء الدین نے جو میتھمیٹکس کے مسئلے کے حل کے لیے اعلی حضرت کے پاس پہنچے تھے،
تو پہنچ کر کے انہوں نے
اس مسئلے کو پیش کیا تھا اعلی حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے، چلتے چلتے اس مسئلے کو حل کر لیا. تو اس شخص نے اعلی حضرت سے پوچھا جو میتھمیٹکس کے ایکسپرٹ تھے اور اس مسئلے کے حل کے لیے جرمنی کا سفر کرنے والے تھے، سنو عشق کسے کہتے ہیں. اس نے اعلی حضرت سے سوال پوچھا کہ حضور یہ تو بتائیے آپ نے میتھمیٹکس کے اندر پی ایچ ڈی کہاں سے کیا ہے،
یہ فن آپ کو کہاں سے آیا کہ میں اتنا ماسٹر ہونے کے باوجود اس مسئلے کو حل نہ کر سکا، اور اس کے لیے میں جرمنی کے سفر کا پروگرام کیا تھا،
لیکن آپ نے فوراً ہی اس مسئلے کا حل کر دیا، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ فن ریاضی آپ نے سیکھا کہاں سے. اب جواب سنو، اعلی حضرت فرماتے ہیں میں نے صرف چار ضابطے سیکھے، پلس مائنس ملٹیپل اور ڈیوائڈ، یہ چار چیزیں میں سیکھا ہوں. آگے سیکھنے کا شوق تھا، اب جو بات کہنے جا رہا ہوں اسے سنو. آگے سیکھنے کا شوق تھا، میں نے میرے والد سے عرض کیا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ اس سبجیکٹ کے اندر تھوڑا سا ایکسپرٹ ہو جاؤں، اس لیے کہ وراثت کے مسئلے میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو میرے ابا حضور نے مجھ سے فرمایا، اعلی حضرت کہتے ہیں میرے ابا حضور نے مجھ سے فرمایا مولانا اس میں محنت کر کے وقت ضائع مت کرو، یہ فن تو یوں ہی تمہیں سرکار کی بارگاہ سے مل جائے، یوں ہی تمہیں سرکار.
لوگ دیکھ رہے تھے کہ بیٹے کا دل کا رشتہ کہاں سے جڑا ہوا ہے, اس معلم کتاب و حکمت سے جڑا ہوا ہے جس معلم کتاب و حکمت نے کسی انسان سے نہیں پڑھا. الرحمن علم القرآن, جس کو سکھانے والا اس کا رب قدیر. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, محبت پیدا کرو حضور کے لیے. اور جیسا کہ میں نے علامہ ابن منظور علیہ الرحمہ کا لفظ اسوہ کے حوالے سے معنی میں نے پیش کیا, غمزدوں اور شکستہ دل کی تسلی, خدا کی قسم ایک ماں بھی اپنے بیٹے کے غم کے سلسلے میں اتنی فکر مند نہیں رہتی جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے فکر مند ہیں. میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاؤں, آج ماں, یہ نقطہ بہت غور سے سنیں اور سمجھیں, اس کو دل و دماغ میں بٹھائیں, سمجھنے کے لائق چیز ہے. آج کی ماں کی سوچ کیا ہے اور باپ کی سوچ کیا ہے, صبح سے لے کر رات تک جائز ناجائز جو بھی جس طریقے سے بھی انسان دولت کماتا ہے, پوچھو کیوں کر رہے ہو؟ کہا یار بیٹے کو پڑھانا ہے, بیٹی کی شادی کرنی ہے. آپ پوری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھ لو کہ اولاد کے حوالے سے ماں باپ کو آج کون سی فکر ستاتی ہے؟ فیوچر, بچہ پڑھ لکھ کے کچھ اچھا بن جائے, بچہ بزنس میں ایکسپرٹ بن جائے, بچے کے رہنے کے لیے مکان پہلے سے تیار ہو جائے, بچے کا بینک بیلنس انتظام اس کا ہو جائے, بچہ کوئی ایسی غذا نہ کھائے جس سے بیمار پڑ جائے. میں یہ سمجھتا ہوں, کیا اس کے علاوہ بھی کوئی فکر ماں باپ کو ہے؟ تو اب ضمیر اندر سے کہتا ہے ہاں, ماں باپ کو صرف زمین کے اوپر سے متعلق بچے کی فکر ہے. وہ اگر فکر مند ہے تو بس اس بات پر کہ میرے بچے کی زندگی آرام سے کٹ جائے, لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ اس کی آخرت اچھی طرح سے کٹ جائے, یہ فکر نہیں ہے, ادھر توجہ نہیں ہے ماں باپ کی, اس طرف سوچ نہیں ہے ماں باپ کی, لیکن جب حضور کی زندگی دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم وہ اپنی امت کے لیے دنیا کے معاملے میں بھی فکر مند ہے اور آخرت کے معاملے میں بھی فکر مند ہے. کوئی بچہ, کسی بچے کو کوئی ماں یہ نہیں کہتی کہ بیٹا قیامت کی پریشانی ہو تو مجھے ڈھونڈ لینا, لیکن حضور فرماتے ہیں قیامت میں مجھے تلاش کرنا ہو تو تین مقام پر تلاش کرنا, میزان پر, پل صراط پر یا حوض کوثر پر. پتہ یہ چلا اس وقت کھڑی میں بھی اگر کوئی کام آئے گا تو مکیل گنبد خطرہ کا. رسول اعظم کا یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور نے جو فرمایا کہ ماں باپ اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرو, اس لیے کہ جب سارے انسان کسی کام کے نہ رہیں گے تب میں ہی ہوں گا جو تمہاری بازار کا سامان لے کر کے تمہاری بکری کی سفارش کروں. میں اگر دنیا کی تکلیفوں کے حوالے سے سرکار کی حدیثیں سناؤں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گا کہ خدا کی قسم کتنی باریک باریک چیزوں پر سرکار نے اپنی امت کا خیال فرمایا, باریک باریک چیزوں پر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کو جب تم سو تو برتن کو ڈھانک کر کے سویا کرو. وجہ کیا ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ تم نے برتن کھلا رکھا, کوئی موذی جانور, موذی کیڑا اس برتن میں چکر لگا کر کے گیا اور اس نے کچھ اپنے جسم کا کوئی تھوڑا سا بال یا کوئی چیز اس میں چھوڑ دیا, اور صبح اٹھ کر تم نے اس برتن کا استعمال کیا تو تم کو بیماری کا اندیشہ ہے.
کیا آج کوئی بچی گھر سے جدا ہوتی ہے شادی کرنے کر کے تو کوئی ماں اپنی بچی کو یہ نصیحت کرتی ہے کہ بیٹی تو برتن کھلا مت رکھنا؟ یہ تو صرف حضور کرتے ہیں، اس لیے کہ ماں جہاں اپنے بچے کا خیال نہیں کرتی اس سے کئی گنا زیادہ حضور کو اپنی امت کا خیال ہے۔ ارے سوچو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جوتا پہن کر نہ چلو، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو آدمی کا بیلنس ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، اب لنگڑاتے لنگڑاتے چلتا ہے۔ فرمایا گیا دونوں جوتے اتار دو، آرام سے چلے آرام سے چلے۔
یعنی آپ سوچو کتنی پیاری چیز پر حضور کی نظر ہے، اس لیے کہ حضور یہی کہتے ہیں
کہ میری امت کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ اور آخرت کا کیا کہنا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں میزان ہی کے حوالے سے بتاؤں کہ وہ کتنا سخت ترین لمحہ ہوگا، آدمی کانپ رہا ہوگا، اس کا رجسٹر اس کے سامنے ہوگا۔ رب فرمائے گا اقرا کتاب، اپنا اعمال نامہ پڑھ۔ ابھی تو ہمیں نظر نہیں آتا، جو چاہا ہم نے کہہ دیا، جس کو چاہا بے وقوف بنا دیا، اور جس کی دل دکھانے کی عادت ہو اس کا دل بھی دکھا دیا۔ سب کچھ کیا ہم نے اور ہم نے یہ سمجھ لیا کون ہے ہمیں بولنے والا، کون ہے ہمیں روکنے والا۔ ہے ایک دن، اسی لیے ہے کہ جب تمہاری نہیں چلے گی، بس وہی خالق کائنات اپنے بندوں کے لیے انصاف فرمائے گا۔ اور اس وقت صرف یہی نہیں کہ اعمال بولیں گے، بلکہ فرمایا گیا بندے کے اعضا بھی بولیں گے۔ یوم تشہد الیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون، بلکہ حق تو یہ ہے کہ رب فرماتا ہے یہ جو جلد ہے نا، اسکین، یہ اسکین بھی قیامت میں بولے گی، یہ جلد، یہ چمڑی بولے گی،
چمڑی قیامت میں بولے گی۔
تو بندے پوچھیں گے اسی چمڑی سے، لماذا انت قد، پوچھیں گے اس سے کہ تو ہمارے بارے میں کیوں کہہ رہی ہے، کیوں گواہی دے رہی ہے؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، کہیں گے کہ تو ہمارے سلسلے میں گواہی کیوں دے رہی ہے؟ تو چمڑی بولے گی، چمڑی بولے گی، انتقن اللہ، اللہ نے ہمیں بولنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے بولنے کا حکم دیا ہے۔ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، اس زمین کے بعد بھی کوئی زندگی ہے اور اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے جہاں بندوں کو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ایک مت بدر شریف پڑھی، کیا ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معجل الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ تو میزان پر اعمال نامے رکھے جائیں، نیکیوں کے دفتر کو ایک پلڑے میں، گناہوں کے دفتر کو ایک پلڑے میں۔ اب سنو، بندہ پریشان ہوگا کی فیصلہ کیا ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا گیا جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا، دائیں ہاتھ میں جس کے اعمال نامہ دیا گیا اس کی بخشش ہو گئی، نکل گیا وہ۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت میں، حضور اپنی امت کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا، ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، اس چمک سے میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میری امت ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا جسے دیکھ کر پہچان جاؤں گا کہ یہ میری امت ہے۔ تو حساب ہو رہا ہوگا، تولا جا رہا ہے،
ایک درجے کا فیصلہ ہوگا،
اسے لے کر فرشتے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام دوڑیں گے حضور کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے، سرکار تشریف لے جائے، فرشتے سے فرمائیں کہ میری امت کو لے آؤ، میرے امتی کو لے آؤ، اس کے اعمال کو میرے سامنے تولو، میزان پر اعمال نامے رکھے جائیں گے. اللہ اکبر، نیکیاں کم گناہ زیادہ، قریب ہوگا کہ اس کے حوالے سے وہی بات کہی جاتی جو پہلے کہی گئی تھی کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آستین مبارک سے ایک پرچہ نکالیں گے، نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، اب نیکیاں بڑھ گئیں گناہ کم، اب رب فرمائے گا میرے عدل سے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو. وہ بندہ حضور کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گا اس پرچے میں کیا تھا؟ سرکار فرمائیں گے جو محبت میں تو نے درود شریف پڑھا تھا نا، یہ اس پرچے میں تھا. اب سنو، وہ عرض کرے گا آپ کون ہیں اے نورانی چہرے والے بزرگ، آپ کون ہیں؟ بس آقا فرمائیں گے میں وہی ہوں جس پر تو درود پڑھا کرتا. آج اگر درود شریف کے حوالے سے کہا جائے، لوگ پریشانیوں کی شکایت کرتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے درود شریف، مولانا زمانے سے پڑھ رہا ہوں کیا کروں، کچھ مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا ہے. پڑھنے کے انداز سے تو پڑھو، اس محبت میں ڈوب کر پڑھو تو صحیح، ذرا عقیدت میں ڈوب کر پڑھو تو صحیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یوں ہی درود پڑھتا ہے فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جب کوئی میری محبت میں ڈوب کر پڑھتا ہے میں اس کے درود کو سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی. ارے حدیث شریف میں ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں. توجہ چاہوں گا جملے پر، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پڑھا کرتا تھا. ایک پتھر اعلان نبوت سے پہلے سلام پڑھے، درود پڑھے، حضور اسے پہچان لیتے ہیں. اگر غلام پڑھے گا تو اسے حضور کیسے نہیں پہچانے گا، کیسے نہیں پہچانے گا؟ تو اب محشر میں بھی کون کام آ رہا ہے حضور؟ تو یہاں اعلی حضرت کا شعر دیکھیے، میزان ہی کے حوالے سے انہوں نے کہا، کہتے ہیں پلہ ہلکا صحیح، پلہ ہلکا صحیح، بھاری ہے بھروسہ تیرا. ہزار ہمارے نام اعمال میں گناہ موجود ہوں لیکن سرکار بس آپ کی رحمت پر بھروسہ ہے کہ میدان محشر کے اندر آپ ہماری لاج رکھیں. وہ کون سی مصیبت کی گھڑی ہے جہاں حضور کام نہیں آ رہے، جہاں حضور کام نہیں آ رہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، مضبوط کرو. یہ میلاد شریف کی محفل اسی لیے تو منعقد کی جاتی ہے کہ جن کے صدقے میں ساری بہاریں ملی ہیں اور ساری خوشیاں ملی ہیں اور قیامت میں بھی ملیں گی، اس رسول کے ملنے پر اور آنے پر ان کی خوشی منائی جائے. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر ہے، آپ دیکھیں پل صراط پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے. پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور جہنم کے دہکتے ہوئے شولوں پر بنا ہوا یہ بریج 50,000 ایئر کا سفر، 50,000 کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا راستہ، اور بال سے زیادہ باری اور تلوار سے زیادہ تیز گزرتا ہے اس سے. کٹ رہے ہوں گے، گر رہے ہوں گے، پڑ رہے ہوں گے، قدم رکھتے ہی کٹ کے گر جائیں گے. لیکن قربان جائیے، قربان جائیے. اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے.
گھبراؤ نہیں غلاموں، بے خوف و خطر چلے جاؤ، اس لیے
کہ ذرا دیکھو کنارے پر رب سلیم کون کہہ رہا ہے، سلامتی کی دعا کون کر رہا ہے. حضور سلامتی کی دعا کریں گے اور امتی بجلی کی طرح سے وہ پل سے رات کا سفر طے کرے گا. کون کام آ رہا ہے؟ حضور کام.
پیاس کی شدت سے میدان محشر کے اندر
بندے کے حلق سوکھ رہے ہوں گے، کون ہے جو پیاس بجھائے گا؟ تو اعلی حضرت کہتے انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے ہی.
اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ.
کل بروز قیامت کون جام کوثر بھر بھر کے پلائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. قیامت میں ممبر لگے ہوں گے، ہر نبی اپنے اپنے ممبر پر جلوہ گر ہوں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر نہیں بیٹھیں گے، نہیں بیٹھیں گے ممبر پر. جب گزارش کی جائے گی کہ حضور آپ ممبر پر بیٹھو، سب بیٹھ چکے، اب آپ ہی باقی ہیں، بیٹھ جائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہے میں ممبر پر نہیں بیٹھ سکتا، جب تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہ کر دوں میں ممبر پر نہیں بیٹھ سکتا.
بلکہ سنو،
بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے،
سارے نبیوں کو ایک دعا کے لیے کہا گیا، سب نے دعا مانگ لی
لیکن حضور فرماتے ہیں میں نے یہ دعا آخرت کے لیے چھوڑ رکھی. اللہ اللہ کس کے لیے مانگیں گے؟ اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے. کیا ایسے محسن رسول کے امتی ہونے پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے؟ کیا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی محبت آج ہمارے لیے ضروری نہیں؟ اسی لیے اعلی حضرت نے گستاخوں سے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا وہاں نہیں چلے گی. علماء تشریف فرمائیں، میں ایک حدیث شریف میں نے پڑھی تو ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، عجیب کیفیت. یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ مخلوق میں نے کیوں پیدا کی؟ مخلوق میں سب آ گئے، زمین آسمان چرین پرین انسان جن فرشتے سب انبیاء ملک سب کے سب مخلوق کے اندر آ گئے. اللہ کے علاوہ جو بھی ہے سب مخلوق، اللہ خالق، اللہ خالق کل شے،
باقی سب مخلوق.
تو اللہ فرماتا ہے میں نے مخلوق کیوں پیدا کی؟ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے میں نے مخلوق اس لیے پیدا کی تاکہ اے محبوب انہیں تیری عظمتیں دکھاؤں، تمہارا مقام دکھاؤں، اور اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا.
تو آج تک جو ہم یہ سن رہے تھے کہ آخرت میں شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، یقیناً وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، اور دنیا میں بھی حضور کی شان محبوبی دکھائی جا رہی ہے. کہ آپ سن لو، ہزار ذکر مٹانے کی کوشش کرنے والوں کو اللہ نے مٹا دیا، حضور کا ذکر کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہو، قیامت تک جاری ہو، ساری رہے گا
جاری ہو ساری. بس تعلق بالرسول مضبوط کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ چاہو، ان کی محبت کو اپنے دل کی دھڑکن بنا لو، اور جب یہ چیز بن جاتی ہے اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے احکام پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک چھوٹی سی مثال. اسی قسم کی گفتگو میں نے ایک آدھ ہفتے پہلے کہیں کی تھی، مجھے یاد بھی ہے، شاید کرلہ پائپ روڈ پر. اسی صبح کو ایک صاحب کی عادت تھی، کبھی فجر پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے اس صبح کے بارے میں بتایا کہ 5:15 آنکھ کھلی، سوچا ابھی وقت ہے. 6:15 آنکھ کھلی تو سوچا کہ ابھی اذان ہوگی. پھر خیال آیا کہ یار کہیں غفلت نہ ہو جائے اور نماز نہ چھوٹ جائے، اور ایک خیال نے بڑی تیزی کے ساتھ مجھے بستر چھوڑنے پر مجبور کیا. رات کی گفتگو سنی تھی، سرکار کے حوالے سے دل میں کچھ محبت پیدا ہوئی، اور بستر چھوڑنے کا خیال یوں پیدا ہوا کہ میں نماز پڑھوں گا تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈ پہنچے گی، میں نماز پڑھوں گا تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی. بس یہ خیال آیا، میں نے بستر چھوڑ دیا اور تیزی کے ساتھ اٹھ کر کے میں نے نماز ادا کی. نماز اس سے پہلے بھی میں نے پڑھی تھی، لیکن آج جو سکون ملا اس کی میں کچھ بات ہی نہیں بتا سکتا. تو پتا چلا جب محبت شدت اختیار کر لے تو ہر چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. آج ہمارے لیے سنتوں پر عمل کرنا دشوار اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ محبت ہمارے پاس جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں. وہ محبت پیدا کرو، وہ عشق پیدا کرو، اور اسی عشق کی بنیاد پر جنگ جیت جاؤ گے، کامیابی قدموں کا بوسہ لے گی، اور پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا تمہارے پاس مال کتنا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کس علاقے کے رہنے والے ہو، یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کپڑے کیسے پہنے ہو، یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کلر کیسا ہے. کچھ ہو یا نہ ہو، اگر سرکار کی سچی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو آپ اتنے قیمتی ہو جائیں گے کہ کوئی دنیا کا انسان خرید ہی نہیں سکے گا. آپ کا خریدار پروردگار ہے، پروردگار ہے. کون نہیں جانتا حضرت بلال کی اکلاتی بھی زبان، رنگ کالا، حبشہ کے رہنے والے، غلامی کی زنجیروں سے بڑی مشکل سے نجات پانے والے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر سچویشن یہ ہے، سارے صحابہ کعبے کے سامنے کھڑے ہیں اور حضرت بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہیں، اور کعبہ بلال کے قدموں کو چوم رہا ہے. وجہ یہی تھی کہ عشق سر چڑھ کر کے بولتا ہے. حضور کا عشق عزت دینے کے لیے ہے، حضور کا عشق کامیابی عطا کرنے کے لیے ہے. بس میری گزارش یہی ہے کہ آقا سے خوب محبت کرو، اپنا دل انہی کو دے بیٹھو، انہی کی یادوں کو اپنا سہارا بناؤ. اسی لیے اعلی حضرت نے جو شعر میں لفظ کہا ہے نا، اس پر غور کرو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں، لفظ نثار پر قربان جائیں، ان کے نثار یعنی ان پر مر مٹنے والا، ان پر سب کچھ قربان کرنے والا کہیں بھی ہو وہاں سے حضور کو پکارے اس کا غم ہلکا ہو جائے. تو وہ کیفیت، نثار والی کیفیت پیدا کرو، وہ کیفیت پیدا کرو. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو محبت رسول میں زندہ رکھے، اور محبت رسول میں ہم سب کا خاتمہ فرمائے. آپ سے گزارش ہے، علماء اہل سنت سے وابستہ ہوں، سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام ان حضرات سے پیتے رہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارتے رہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.